Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے ایک نئے موضوع سے ان خطبات جمعہ کا آغاز کیا تھا اور موضوع تھا دعا, اس کی اہمیت, اس کی فضیلت, اور اسی طرح قرآن حکیم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف دعائیں سکھائی ہیں اس کا تذکرہ چل رہا تھا. پچھلے جمعے ہم نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے بات عرض کی تھی کہ رب کائنات نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ لوگ جو دعا نہیں کرتے در حقیقت وہ استکبار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں رسوائی کے ساتھ داخلہ فیصلہ فرمایا. لہذا سورۃ المومن کی آیت نمبر 60 ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھے پکارو, مجھ سے دعائیں کرو, مجھ سے حاجت روائی کراؤ, استجب لکم, میں تمہاری دعاؤں کو سنتا بھی ہوں, قبول بھی کرتا ہوں. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ تو وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہوتے ہوئے. اس آیت کے حوالے سے بات عرض کی گئی تھی کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں دعا کرنے کا, اللہ کو پکارنے کا حکم دیا ہے, بلکہ دعا اور عبادت کو مترادف قرار دیا ہے. اگر آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا تو محسوس ہو گیا ہوگا, تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ مجھے پکارو, مجھ سے دعائیں کرو. یقیناً وہ لوگ, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ کہ جو استکبار کرتے ہیں میری عبادت سے, یہاں عبادت سے مراد دعا ہے یا دعا سے مراد عبادت ہے, تو یقیناً وہ جہنم میں داخل ہوں گے رسوا ہو کر. تو بہرحال اس حوالے سے ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دعا عبادت کا جوہر ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اقوال مبارکہ یہاں پڑھے گئے. پہلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، جوہر ہے. ایک اور حدیث میں آیا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی در حقیقت عبادت ہے. تو بحمدی تعالیٰ یہ بات عرض کی گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ دعا مانگنے کا حکم دیتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول بھی فرماتا ہے. لہذا سورہ مومن کی آیت نمبر 60، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ فَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو کوئی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا جو کسی مشکل میں کوئی شخص جو ہے مضطر ہو گیا ہے اس کی دعاؤں کو قبول کرے اور اس سے جو ہے وہ تکلیف کو دور کرے؟ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا ہے ہی نہیں. اسی بات کو سورت البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. یہ بات بھی الحمدللہ پچھلی مرتبہ عرض کی گئی تھی، میں خلاصتاً پچھلا درس اس لیے یہاں پر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اسی سے متعلق انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86، آیت نمبر 185 میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا حکم آیا، اس کے فوراً بعد آیت نمبر 186 ہے. گویا روزے کا حاصل، عبادت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جائے، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پھر انسان رب کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے. لہذا آیت نمبر 186 میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں تو انتہائی قریب ہوں. یا میں نے پچھلی مرتبہ بھی نوٹ کروایا تھا، یہ نہیں کہا قُلْ اِنِّي قَرِيب، یہ بھی کہا جا سکتا تھا اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں انتہائی قریب ہوں، لیکن یہ بندے اور رب اور بندے کے درمیان تعلق جو ہے اس میں قل بھی نہیں کہا گیا. فرمایا انی قریب، میں انتہائی قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے. گویا اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے پر کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. جب انسان کو تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں اس کی دعاؤں کو. اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جہاں مجھے پکارتا ہے. تو یہ اصل میں توحید باری تعالیٰ کا حاصل، کہ اللہ پر ایمان کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی حاجت روائی کی جائے، دعا مانگی جائے، اللہ ہی کو پکارا جائے. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کے سامنے ایک اور حدیث کے حوالے سے ایک اور بات عرض کی تھی کہ یہ دعا جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اس کی قبولیت کی تین شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل تو وہ ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہو گئی، ہم نے کوئی شے اللہ پاک سے مانگی، کوئی مادی نعمت یا روحانی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، تو ہم خوش بھی ہو جاتے ہیں اور دل تھوڑا اطمینان میں بھی آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ہماری دعا قبول ہو گئی. تو عام طور پر دعا کی قبولیت کی یہی شکل ہے جو مشہور ہے. لیکن دوسری شکل بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے، کوئی شے مانگ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ نعمت، یہ روحانی نعمت ہو یا مادی نعمت ہو، یہ اگر اس کو دی جائے گی تو یہ مشکل میں پڑ جائے گا، فتنے میں پڑ جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ ہماری ماؤں سے ہم سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمت دینے کے بجائے کوئی اور بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے، اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے. اور آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ الحمدللہ بہت ساری نعمتیں، روحانی نعمتیں، مادی نعمتیں ہمیں بن مانگے مل رہی ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بن مانگے مل رہی ہوتی ہیں، بلکہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو قبولیت کی دوسری شکل یہ ہے کہ پھر وہ اس سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اس نعمت کو عطا فرما دیتا ہے. تیسری اور بہترین شکل یہ ہے کہ وہ دعائیں کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئیں لیکن قبول نہیں ہوئی، نہ دعا قبول ہوئی نہ اس کا کوئی بہتر سپلیمنٹ اللہ پاک نے کوئی عطا فرمایا، وہ دعائیں انسانوں کے نام اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ اپنے لیے مانگ رہا ہو یا دوسروں کے لیے مانگ رہا ہو. ویسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دوسرے بھائی کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے وہ زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ دوسروں سے دعاؤں کے لیے کہتے تھے. اپنے بزرگوں سے یا اور جو لوگ ہیں متقی پرہیزگار اگر کوئی نظر آ رہے ہیں تو ان سے لیے ان سے بھی دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے اپنے حق میں کہ ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا. کوئی حج پہ جا رہا ہے یا کوئی عبادت کا موقع مل گیا, کوئی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے, تو بہرحال اس سے دعاؤں کی درخواست کی جا سکتی ہے. یہ میں نے عرض کیا سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اپنے ساتھیوں سے دعاؤں کی درخواست کی کہ آپ ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا. تو بہرحال دوسروں کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ جلدی قبول ہونے کے اس کے چانسز ہیں. تو وہ دعا جو آپ نے اپنے حق میں کی ہے یا کسی اور کے حق میں اگر وہ قبول نہیں ہوئی, اس کی مثالیں بھی ہیں, کوئی بھائی بیمار ہو گیا اس نے آپ سے دعا کی درخواست کی میرے لیے دعا کریں, آپ نے خوب دعا کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, لیکن اس کے لیے شفا نہیں مقدر ہوئی, موت آ گئی اس کی, اس کا جو انتقال ہو گیا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی, لیکن میں نے عرض کیا کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو انسان حیران رہ جائے گا کہ یہ اتنا اجر و ثواب کس بات کا ملا. تو بتایا جائے گا کہ وہ دعائیں جو تم نے دنیا میں مانگی تھی چاہے اپنے لیے کسی اور کے لیے وہ دنیا میں تو قبول نہیں ہوئی, لیکن یہاں ان کا اتنا اجر و ثواب تمہیں دیا جا رہا ہے. تو بندہ وہاں خواہش کا اظہار کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی, ساری کی ساری دعا یہاں پر اسٹور ہو جاتی, اور اگر ہم نے کسی اور کے لیے کی ہے اور وہ بھائی ہمارا صحت مند نہیں ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, تو وہ گویا دعاؤں کا تحفہ ہے جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے دے دیا. اب قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب کا حال یہ ہوگا کہ جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی وہ اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب کے طور پر لکھ دے گا. تو یہ تین صورتیں ہیں جو کہ دعاؤں کی ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. پھر اس کے بعد چند دعاؤں کا تذکرہ کیا تھا کہ جو قرآن حکیم میں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں, اور باقاعدہ تلقین کی ہے کہ یہ دعائیں کیا کرو, جس میں علم میں اضافے کی دعا, سورہ طہٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی, قُل ربی زدنی علما, کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ فرما. علم نافع ایک ایسا علم ہوتا ہے جس پر انسان جو علم حاصل کرنے کے بعد اس کا عمل درست ہو جائے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا دین کے اعتبار سے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے علم نافع ہی مانگنا چاہیے. بعض اوقات وہ علم مصیبت بھی بن جاتا ہے, انسان کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے یا اور دیگر مصیبتوں میں بھی جو ہے وہ پھنس سکتا ہے اس علم کی بنیاد پر. لہذا اللہ تعالیٰ سے علم مانگے, لیکن علم نافع, ایک ایسا علم جو انسان کے کردار اور اخلاق اور اعمال کو درست کرنے والا ہو. اسی طرح اسی سورہ مومن کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تلقین فرمائی, قُل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اس طرح سے دعا کیا کریں کہ اے اللہ تو بخش دے, تو رحم فرما, اور یقیناً تو ہی سب سے بہترین رحم فرمانے والا ہے. دو مرتبہ سورہ مومن میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے, ایک یہ تو آخری آیت ہے جس میں باقاعدہ حکم دیا گیا, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک جگہ سورہ مومن میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس طرح کی دعاؤں کو, جو بندے اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا کرتے ہیں, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. بڑی آسان دعائیں ہیں, یہ کوئی مشکل الفاظ نہیں ہیں, لیکن جیسے میں نے عرض کیا دعا توحید باری تعالیٰ کا خزانہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے, اللہ سے دعائیں کرتا ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. حج کی عظیم ترین دعاؤں میں سے ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے تلقین کی کہ حج کے موقع پر لوگ آتے ہیں, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ دعا بھی ہم سب کو یاد ہونی چاہیے, دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما, اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. پھر اس کے بعد جو ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی وہ آیت نمبر 286 سورۃ البقرہ آخری آیت مبارکہ پر, جس میں عظیم ترین دعا, طویل بھی ہے اور عظمت کے اعتبار سے بڑی عظیم دعا ہے, اور معراج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصی تحائف دیے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے, ان میں سے ایک ہے. مسلم شریف کی روایت ہم نے آپ کو سنائی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ تعالی نے دو ایسے نور عطا نہیں فرمائے جو مجھے دیے ہیں, ان میں سے ایک نور سورۃ الفاتحہ اور دوسرا نور سورۃ البقرہ کی, یہ دو آیات, آیت نمبر 285 اور 86. اور وہ قول بھی آپ کو سنایا تھا حضرت عمر فاروق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معرف القرآن میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نقل کیا ہے کہ مجھے لوگوں پر بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جو رات کو سوتے ہیں لیکن سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات مبارکہ پڑھ کے نہیں سوتے, گویا اتنی عظیم نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی اور لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ گزارش بھی کی تھی کہ یہ دو آیات مبارکہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، خود بھی یاد کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی یہ آیات مبارکہ ہمیں زبانی یاد کروانی چاہیے. اور ظاہر بات ہے اگر ہم خود پڑھیں گے تو پھر بچوں کو بھی تلقین کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے وہ اجر و ثواب بھی ملے گا. بہرحال دعا ہم نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب قیامت کے دن ہمارا مواخذہ نہ کیجیے اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے یا چوک ہو جائے، بھول چوک میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو ہمارا مواخذہ نہ کیجیے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اور اے ہمارے رب تو ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا، تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے کہ تو نے ہم سے پچھلے لوگوں پر یا پچھلی امتوں پر ڈالے، شریعت کے اعتبار سے شریعت کے احکامات کو ہم پر آسان فرما دے. اسی طرح ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور اے اللہ تو ہم سے وہ بوجھ بھی نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو. اسی طرح تین باتیں آئیں، واف عنا، اے اللہ ہم سے معاف فرما دے، جو بھی غلطی ہوئی کوتاہی ہوئی اس کو معاف کر دے. واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم بھی فرما. انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، تو ہی پشت پناہ ہے، کارساز ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، اور اے اللہ تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. اب یہ جو آخری الفاظ تھے اس میں نے پاکستان کے حوالے سے چند باتیں رکھی تھی کہ اس وقت واقعہ یہ ہے کہ شدید ضرورت ہے ہمیں بحیثیت مجموعی توبہ کرنے کی، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنے کی کہ اس وقت جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور مزید شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی ہے، کہ اب ایک بہت مشکل وقت ہے جو پاکستانیوں پر آنے والا ہے. اور جیسے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ اب یہ ایک فیصلہ کن گھڑی آ چکی ہے کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا بالآخر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کے دشمنوں کو، امریکہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو، اب یہ فیصلہ کرنا ہے مملکت خدا داد پاکستان کے رہنے والوں کو. بہرحال یہاں پر ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا. اب آئیے ذرا ہم یہ جائزہ لیں قرآن حکیم سے کہ دعا مانگنے کے کچھ اوقات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے، یا یوں کہہ لیجئے کہ دعا کی قبولیت کی چند گھڑیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. ان میں سے سورہ آل عمران آیت نمبر 17 ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے سب سے بہترین وقت یہ تہجد کا وقت ہے. فجر کی نماز سے کچھ دیر پہلے جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا زبردست وقت ہوتا ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے بیدار ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. لہذا بڑے پیارے الفاظ ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 17 میں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ بندوں کی بیان فرمائی. نمبر 1 الصابرین، وہ صبر کرنے والے ہیں، ڈٹے رہنے والے ہیں دین پر استقامت کے ساتھ. والصادقین، سچ بولنے والے، راست گو، خود بھی سچ بولتے ہیں، سچ پر عمل بھی کرتے ہیں. نمبر 3 والقانتین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال کا بھی، اپنی جان کا بھی، اپنی صلاحیتوں کا بھی. اور آخری بات دا کلائمیکس کہہ لیجئے، والمستغفرین بالاسحار، یہ سارے کام کرنے کے باوجود استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر صبح کے وقت بالاسحار، یہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے، یہ تہجد کا وقت، یہ بہت ہی خوبصورت وقت ہے. حدیث مبارکہ ہم نے آپ کو سنائی تھی، آج اس کا تھوڑا سا متن بھی سن لیجئے. مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کے پچھلے پہر سمائے دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور ندا لگاتا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا پوری کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دوں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. جس طرح خوبصورت کہا علامہ اقبال نے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. یہ شکوہ کا ان کی بڑی مشہور نظم شکوہ، اس میں اللہ کی طرف سے گویا شکوہ کیا جا رہا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی اٹھتا ہی نہیں اس وقت جب ہم ندائیں لگا رہے ہوتے ہیں. این المستغفرین، کہاں ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنے والے کہ ان کے میں بخشش کروں. ہم اکثر و بیشتر فجر میں نہیں پہنچ رہے ہوتے تو وہ وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے. بہرحال اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے, یہ بات بھی مانگنے کی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ رات کی بیداری اللہ کے رسول پر تو پہلے دن سے فرض کر دی گئی تھی, اور آپ سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز ساری زندگی فرض رہی. فتحجد بھی نافلۃ لک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی. اسی طرح قرآن کے ساتھ بیدار رہیے, اور یہ آپ پر ایک اضافی فرض تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. ظاہری بات ہے یہ اضافی فرض اسی وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا بھرپور تعلق رہے, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی جائیں. اور یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرمایا کرتے تھے. اتنا طویل قیام آپ کا ہوتا تھا رات کے وقت کہ آپ کے قدموں پر سوجن آ جایا کرتی تھی. جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا طویل قیام کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے, تو فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں, اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنی عجیب نعمتیں نازل فرمائی. بہرحال نمبر ایک میں نے عرض کیا بالاسحار کے الفاظ ہیں, سحری کے وقت یہ دعائیں کرنے کا وقت ہے. اسی طرح سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے, ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ان کے پہلو اکثر و بیشتر اپنی آرام گاہوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ. گویا رات کو جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں یہ لوگ بیدار رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. خوف بھی ہوتا ہے اور امید کی کیفیت بھی ہوتی ہے. اب دعا میں یہ دو باتیں بہت اہم ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف بھی ہو. صرف اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کر سکے انسان, نہ کر بیٹھے کہ میں تو بہت متقی پرہیزگار ہوں, رب کائنات کا خوف انسان کے دل میں ہو, پکڑے جانے کا خوف کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوتاہی پر اللہ تعالیٰ میری گرفت کر لے. اسی طرح تمع عربی زبان میں کہتے ہیں امید کو. تو خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے. الایمان بین الخوف والرجا, خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے, اور اسی کیفیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح سورۃ الزاریات آیت نمبر 17-18 میں بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں کی یہی صفات آئی کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. یہ وہ لوگ تھے کہ جو بہت تھوڑا سویا کرتے تھے, رات کے وقت اکثر و بیشتر جاگ کر اللہ کی جناب میں حاضری دیتے تھے, اور صبح کے وقت یا سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے. عباد الرحمن کی بھی صفات آتی ہیں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. بہرحال یہ وہ وقت ہے کہ جب دعا کی قبولیت کا یوں کہہ لیجئے کہ امکان کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاری, جب تک انسان اپنی نیند قربان نہ کرے اللہ کی جناب میں حاضر نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کی جو ہے وہ دعائیں قبول ہوں. اب آئیے کچھ آداب کا تذکرہ ہو جائے. دعا جیسے عرض کیا حکم ہے, فرض ہے, واجب ہے, اللہ تعالیٰ سے کی جائے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے دعا کے کچھ آداب بھی سکھلائے ہیں. لہذا سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا, اپنے رب کو پکارو, اپنے رب سے دعائیں کرو گڑ گڑاتے ہوئے. اسی طرح سورۃ الاعراف ہی میں آگے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور تنہائی میں. اب یہ دو الفاظ بہت اہم آ گئے, ایک تو گڑ گڑا کر عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کی جناب میں رو کر گریا زری کر کے اللہ کی جناب میں دعا کی جائے. لیکن یہ جو دعائیں ہیں یہ اگر پبلک میں مانگی جا رہی ہوں اور اس میں جو ہے وہ رونا دھونے کی کیفیت اگر پیدا کی جا رہی ہو جان بوجھ کے دکھاوے کے لیے, تو ایسی دعائیں اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی, اور اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ریاکاری آ جائے, دکھاوا آ جائے. لہذا دعا کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں دعا کرے. اسی لیے یہ جو اجتماعی دعائیں ہیں ہر فرض نماز کے بعد جو ہمارے عام طور پر ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے, یہ اجتماعی دعائیں ہر فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. صرف بڑے اجتماعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اور وہ بھی کبھی کبھار. باقاعدہ جو ہمارے ٹرینڈ بن گیا ہے اب وہ جو لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے بہت زیادہ. دعا در حقیقت انفرادی ہے, اور اس کے میں آپ کو آداب عرض کر چکا ہوں, گڑ گڑا کر रोना नहीं आ रहा तो रोने जैसा चेहरा बना लो। बच्चों की खसलतें कहा जाता है, कुछ बात बहुत पसंदीदा है। बच्चों की खसलतों में, बच्चों की आदत में एक आदत यह भी है कि वो अपनी माँ या बाप से रो रोकर अपनी बात मनवा लेता है। लिहाजा ये पसंदीदा चीजें हैं जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। बच्चे के अंदर तकबर नहीं होता। आप नया कपड़ा पहनाइए, सफेद रंग का, कॉटन का, जो भी है, वो देखें कुछ देर बाद खराब करके आ जाएगा। गोया उसके अंदर इज्जत होती है, इंकिसारी होती है, तकबर नहीं होता। घरौंदे बनाएंगे, आरजी, लड़ाई करेंगे, थोड़ी देर बाद मिलकर खेलने लगेंगे। आप 1000 रुपए का नोट दीजिए, 10,000 का नोट दीजिए, 10,000 का नोट तो नहीं होता, 10,000 रुपए दें, बहरहाल वो खर्च कर देंगे। क्यों खर्च कर देंगे? उनको मालूम है कि जिन्होंने आज दिया है वो कल भी देंगे। बचा बचा के नहीं रखते। ये बच्चों की खसूसियात हैं। उनमें से एक ये भी है कि माँ से गिड़गिड़ाकर या जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। हजरत अली फरमाते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु, दरवाजे पर जब मुस्तकिल दस्तक दी जाए तो दरवाजा खुल जाता है। मुराद यह है कि दुआ मुस्तकिल मिजाजी से की जाए। बहुत ज्यादा जल्दबाजी ना करें कि ये हाथ उठाए और बस दुआ कबूल हो जाए मेरी, मेरी दुआ तो कबूल ही नहीं होती। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुबहानहू तआला के यहाँ दुआएं कबूल होती हैं। अफलाक से आता है, नालों का जवाब आखिर, उठते हैं हिजाब आखिर, करते हैं खिताब आखिर। लेकिन बहरहाल इसमें एक टेम्परमेंट, एक तहम्मुल के साथ अल्लाह सुबहानहू तआला से मुस्तकिल मिजाजी से दुआ करनी है। आदाब दो आ गए, अल्लाह को पुकारो गिड़गिड़ाते हुए और खुफिया छुपकर। इसी तरह सूरतुल आराफ ही आयत नंबर 56 में अल्लाह पाक ने मजीद इसकी वजाहत फरमाई, उद्उ रब्बकुम खौफन व तमा, पुकारो अपने रब को खौफ से और उम्मीद के साथ। इसी तरह अल्लाह सुबहाना ताला के नाम का वास्ता देना, अल्लाह ताला के जो अजीम नाम है उनके वास्ते से या अल्लाह ताला के नामों के जरिए अल्लाह ताला को पुकारना, सूरतुल आराफ आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला हुक्म देता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, तमाम अच्छे नाम अल्लाह ताला ही के हैं, फदउहू बिहा, तो अल्लाह ताला को पुकारा करो उन नामों के जरिए। लिहाजा बहुत सारे नाम है अल्लाह पाक के, 99 नाम तो वो हैं जो कुरान और हदीस से साबित हैं। लिहाजा हर नाम की एक तासीर है। अब ये भी एक इल्म है पूरा। लिहाजा जो हमारे उलमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो इस हवाले से तफसीलात बताते हैं, किस नाम को कितनी मर्तबा पढ़ा जाए, अल्लाह ताला से दुआ की जाए फिर उसकी क्या तासीर होगी, ये पूरा एक इल्म है। लिहाजा दो नाम ऐसे हैं इन अस्माए हुस्ना में से जिनके बारे में हदीस में आता है कि अल्लाह सुबहाना ताला, इन नामों के जरिए जब अल्लाह ताला को पुकारा जाता है तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की दुआओं को जरूर सुनता है। और हदीस में पूरी तफसील ये है कि अल्लाह ताला ने वो तीन सूरतों में बयान किए हैं, सूरतुल बकरा, सूरह आले इमरान और गालिबन सूरह ताहा है, गालिबन, इस वक्त मुझे पूरी तरह याद नहीं आ रहा। बहरहाल सहाबा कराम ने फिर वो नाम ढूंढे और वो नाम है या हय्यू या कय्यूम बिरहमती का अस्तगीस। सूरह बकरा में आप सब जानते हैं कि सूरह आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी में मौजूद है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम। इसी तरह सूरह आले इमरान के बिल्कुल इब्तिदा में आते हैं। तो ये दो नाम अल्लाह ताला के अस्माए आजम कहलाते हैं। ए जिंदा और जावेद, ए दूसरों को थामने वाले, हम तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमती का नस्तगीस या बिरहमती का अस्तगीस। इसी तरह दुआ के आदाब में यह बात शामिल है कि अल्लाह ताला की जनाब में इंतहाई यकीन के साथ दुआ की जाए। अब जैसे बच्चे की मिसाल मैंने दी है, उसको कन्विक्शन, इतना यकीन होता है कि मेरी मां लाजमन मुझे ये काम करके देगी, और बहरहाल जिद करता है तो मां मजबूर भी हो जाती है। तो यही यकीन अल्लाह ताला की जात पर हो कि अगर हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं तो हमारी ये दुआ रद्द नहीं हो सकती। इस यकीन के साथ जब भी अल्लाह ताला से मांगा जाएगा तो उम्मीद है अल्लाह ताला की जात से कि लाजमन वो कबूल होगी। इसी तरह अपनी बेबसी और लाचारगी का इजहार किया जाए। इंसान के अंदर तकब्बुर होता है तब वो अल्लाह ताला के सामने हाथ नहीं फैलाता। लिहाजा हाथ फैलाना इस बात की अलामत है कि ये इज्ज़ और इंकिसारी की अलामत है और अपने आप को बेबस करार दे। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआएं जिसमें अब्दियत, बंदगी का सामान आपको मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार दुआओं में से चंद दुआओं का तस्करा करता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, मसनद अहमद की रवायत है कि ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, वबनु अब्दिक और तेरे एक बंदे का बेटा हूं, वबनु اور تیرے ایک کنیز کا جو ہے وہ بیٹا ہوں. گویا پوری طویل حدیث ہے، پوری طویل دعا ہے، اس میں در حقیقت عز اور انکساری ہے جو کہ واضح کر دی گئی. اسی طرح آپ سب جانتے ہیں کہ دعاؤں میں سب سے عظیم ترین دعا وہ دعا استخارہ ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا استخارہ اس طرح تلقین کر کے یاد کروائی جیسے کہ قرآن کی کوئی آیت یاد کروائی ہو، اتنی امپورٹنس ہے اس دعا استخارہ کی. استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، مشورہ کرنا. ہمارے ہاں جو استخارہ کے تصورات ہو گئے ہیں وہ بہرحال مسند سے ثابت، مستند حدیث سے ثابت نہیں ہے. استخارہ جس کو کوئی مسئلہ ہو یا اللہ تعالیٰ سے کوئی مشورہ کرنا وہ خود کرتا ہے، یا پھر یہ کہ اس کا بلڈ ریلیشن ہے کوئی، اس کا والد ہے یا والدہ وغیرہ، وہ استخارہ کرے اللہ تعالیٰ سے، رہنمائی طلب کرے. ہمارے ہاں استخارے بھی کسی اور سے کروائے جاتے ہیں، پتہ نہیں استخارہ کے بعد یہ نماز کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے، کچھ دنوں بعد کے نماز بھی کسی اور سے پڑھوا لی جائے. تو بہرحال جس کو جو مسئلہ ہے، بھائی پیٹ میں درد ہوگا تو گولی آپ نے کھانی ہے، کسی اور نے کھا کر تو آپ کے بارے میں نہیں بتانا. تو دعائیں استخارہ چند الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا مانگتے ہوئے انکساری کا عالم تھا. اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرے علم کے ساتھ. واستقدرک، اور تجھ سے قدرت طلب کرتا ہوں. بقدرتی کا، تیری قدرت کے ساتھ. واسألک من فضلک العظیم، اور اے اللہ میں تیرے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں. تینوں الفاظ دیکھیے کتنے زبردست ہیں. تیرے علم سے سوال کرتا ہوں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے. وَلَا عَلَمْ، میں کچھ نہیں جانتا. وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِر، تو سب کچھ قدرت رکھنے والا ہے، میرے پاس کوئی قدرت نہیں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا عَلَمْ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِر وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور تمام غیب کی خبروں کا تو جاننے والا ہے. یہ ہے عجز اور انکساری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں ملتی ہے. بہر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے آداب بھی سکھلا دے، اور دعا کو قبولیت کا جو طریقہ، جو سنت طریقہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اسی طریقے پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں. البتہ فرض نماز کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں اس کی قبولیت کے حوالے سے بھی حدیث مبارکہ میں جو ہے الفاظ آتے ہیں، لہذا میں نے عرض کیا کہ صرف وہ رٹے ہوئے الفاظ نہ پڑھے جا رہے ہوں، وہ الفاظ نہ ہوں، وہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ نکلنے والے الفاظ ہوں. لہذا جو اوقات کار میں جو عرض کیا گیا، فرض نمازوں کے بعد کی دعائیں بھی قابل قبول ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں آپ سب کو یاد ہونی چاہیے. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سلامتی کی دعا. اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، سلامتی تیرے ہی پاس سے ملتی ہے، اور تو بڑا برکت والا ہے ذا الجلال والاکرام. اسی طرح وہ دعا اللہم انی آئن علی ذکرک، اللہم آئن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم تجھ سے اعانت طلب کرتے ہیں تیرا بہترین ذکر کرنے پر، تیرا شکر ادا کرنے پر، اور تیری بہترین عبادت کے لیے ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما. اسی طرح ایک اور بڑی عظیم دعا توحید کے حوالے سے، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ کوئی منع کرنے والا، روکنے والا نہیں ہے اس نعمت کا جو تو دینا چاہے. ولا موتیا لما منات، اور کوئی منع کرنے والا، روکنے کوئی دینے والا نہیں جس کو تو دینا چاہے، جس کو تو روکنا چاہے. اسی طرح ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں فائدہ پہنچا سکتا مگر وہی جو تو پہنچانا چاہے. بہرحال یہ توحید مبارکہ کے توحید کے حوالے سے بڑی عظیم دعائیں جو ہم سب کو یاد ہونی چاہیے. تین میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، پھر اس کے حوالے سے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اور پھر طویل دعائیں کرنا لیکن انفرادی معاملات میں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ دیر بیٹھ کر تسبیحات کی جا رہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی بات کی جائے. بہرحال انفرادی دعاؤں پر زیادہ امفسائز ہونا چاہیے، اور انفرادی دعائیں بھی تنہائی میں، اکیلے میں. اگر رونا آ جائے آنکھوں میں، آنسو آ جائیں، تو یہ آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کی امید ہے کہ یہ دعا لازمن قبول ہوگی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے. جب انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، اپنے اعمال پر افسوس ہوتا ہے، تو آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، ماتھے پر پسینہ بھی آنا چاہیے. ولیمن خاف مقام ربی جنتان، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. لیکن میں نے پھر توجہ دلا رہا ہوں بار بار کہ یہ انفرادی سطح پر ہونا چاہیے. ہاں اجتماعیت میں اگر ریاکاری کی نیت نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ نیتوں کو جاننے والا ہے, نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے, تو ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی بہت زیادہ حرام حلال کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دعائیں انفرادی رہیں. اب آئیے ذرا ایک تلخ بات, کڑوی بات جو عام طور پر لوگوں کو پسند نہیں آتی, بہرحال حقیقت یہی ہے کہ بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں دنیا میں, ہزاروں لوگ دعائیں کر رہے ہیں مسجدوں میں, خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دعا کے آداب بھی صحیح طور پر اڈاپٹ کیے, سب کچھ کیا, لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. تو اب ذرا سنیے کن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, یا وہ افراد یا وہ لوگ یا وہ قوم جن کی دعائیں ان کے منہ پر دے ماری جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہی نہیں ہوتی, وہیں سے وہ لوٹا دی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلے نمبر پر وہ افراد ہیں یا وہ اقوام ہیں یا وہ امتیں جو حرام غذا کھانے والی ہیں, حرام خوری کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. لہذا سب سے پہلے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے, ہماری دعائیں قبول فرمائے, تو ہماری روزی روٹی حلال کی ہونی چاہیے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی 5 منٹ میں پاکستان کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں, پھر دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں. اس وقت مملکت خداداد پاکستان واقعہ یہ ہے, سمجھنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, حساسیت اگر موجود ہے دل کے اندر تو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ مملکت خداداد پاکستان اس وقت مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. اب میں تجزیہ نہیں کر رہا کون کون سی چیزیں مشکل ہیں, لیکن واقعہ یہ کہ فیصلہ کن حالات میں ہم آ چکے ہیں, اور اکثر و بیشتر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. 16 دسمبر 1971 اگر آپ کو یاد ہو, خانہ کعبہ میں دعا ہوئی تھی, ہر مسجد سے دعا ہو رہی ہے اللہ مدد فرما, لیکن رب کائنات نے مدد نہیں فرمائی. 16 دسمبر 1971 کو ہوا کیا تھا؟ یاد ماضی عذاب ہے یار, آپ چھین لے مجھ سے حافظہ میرا, بھول جانا ہی اچھا ہوتا ہے, یہ جو بھول جانا ہے یہ بعض اوقات اس لیے اچھا ہوتا ہے کہ انسان نارمل لائف گزارتا ہے, ماضی میں جو ہوا تو ہوا ہوتا رہے. 16 دسمبر 1971 پاکستان کی تاریخ کا بدترین دن. لہذا یہ دعائیں کیوں نہیں قبول ہوئیں؟ وجہ یہ ہے, آج بھی نوٹ کر لیجئے, ہماری دعائیں ہمارے منہ پہ دے ماری جا رہی ہیں اجتماعی سطح پر. فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے, نہیں کرتی مگر ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. لہذا اجتماعی سطح پر جو ہمارے جرائم ہیں وہ ہمارے ماتھے پہ لکھے ہوئے ہیں, اور یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ڈر لگتا ہے کہ اب بہت بڑا عذاب ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے عذاب تو مستقل آ ہی رہے ہیں, 3 عذاب کی قسمیں آپ کو بتائی تھی سورۃ الانعام کے حوالے سے, تمہارے سروں کے اوپر سے آئے, تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے, یا تمہیں آپس میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دیا جائے, یہ تو مستقل ہے ہی, لیکن اب بہت بڑا عذاب بھی ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. اور بہرحال اس کی وجہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے, مملکت خداداد پاکستان اسلام کے لیے قائم کی گئی تھی, رب کائنات نے ہماری دعائیں سنی. 23 مارچ 1940 اور 14 اگست 1947 یہ تقریباً پیریڈ رہا 7 سال کا کہ طویل دعائیں ہو رہی ہیں, اجتماعات میں دعائیں ہو رہی ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارے بڑوں نے وعدہ کیا اللہ تو اگر یہ مملکت عطا فرما دے گا تو ہم یہاں تیرا دیا ہوا نظام نافذ کریں گے. علامہ اقبال کے الفاظ 1938-37 کے موجود ہیں کہ یہ ملک ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اسلام کا عادلانہ نظام قائم کر سکیں. یہ الفاظ ریکارڈ پر ہیں قائد اعظم کے, علامہ اقبال کے, اور بھی بزرگوں کے. لیکن ذرا غور کیجئے, کیا ہم نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا؟ کیا آج ہماری نوجوان نسل کو یہ وعدہ یاد بھی ہے کہ یہ ملک کیوں قائم کیا گیا تھا؟ آج کا نوجوان سوال کرتا ہے, یہ بہت اہم سوال ہے کہ یہ پاکستان قائم ہی کیوں ہوا, وہ ہندوستانی اچھا تھا. اور یہ سوال اس لیے ویلڈ ہے کہ نمازیں تو وہاں بھی پڑھی جاتی ہیں, وہاں کا مسلمان زیادہ ڈیٹرمنٹ ہے آج نماز کے اعتبار سے, کیونکہ اپوزیشن میں ہندو ہیں. آج یہاں پر مسجدوں کا حال کیا ہے ہم سب دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے تو فجر کی نماز میں حاضری کا جائزہ لے لیجئے. یہ فجر کی نماز میں نمازی کہاں ہوتے ہیں؟ جو آج اجتماع بھرا ہوا ہے یہ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سوال ہے, ایک بہت بڑا کوئسچن مارک. بہرحال یہ مملکت خداداد پاکستان ایک مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور الحمدللہ شروع میں اس حوالے سے آگے بھی بڑھے۔ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد اس بات کی علامت ہے کہ یہ پاکستان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا ایک عطیہ ہے، ایک تحفہ ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ لیکن آج ہم اپنے ان وعدوں کو بھول چکے، اور سخت تلقین، سخت تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی آج 100% اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کان کھول کر سن لیں وہ لوگ کہ جو سودی لین دین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کے خلاف اعلان اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اور آج مملکت خداداد پاکستان میں یہ اعلان جنگ سر عام آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ سودی اڈے، یہ سود ہماری رگوں پہ میں موجود ہے۔ لہذا ہماری دعائیں اجتماعی سطح پر رد کر دی جائیں گی اور کی جا رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ترتیب بھی وہی ہوگی کہ افراد اپنے آپ کو درست کریں۔ یہ افراد جب درست ہوں گے، صالح ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر ایک بہتر اجتماعیت بن سکے گی۔ یہ صالح لوگوں پر مشتمل ایک اجتماعیت قائم ہو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کریں، قرآن کو اپنا دعوی اعلیٰ بنائیں دعوت کا، اور قرآن کی بنیاد پر ایک تحریک برپا کریں ایمان کی، تقوی کی اور اصلاح کی، اور پھر ایک ایسی اجتماعیت وجود میں آئے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔